والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسرور. اصولی طور پہ دیکھا جائے تو سارے دین کی بنیاد معرفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جس بھی شخص نے عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا. معرفت الہی جو مقصود حیات ہے، اس کی بنیاد معرفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کسی نے عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اسے اپنے دین کی فکر کرنا چاہیے. روئے زمین پر یہ ایک بارگاہ ایسی ہے جس کے آداب خود اللہ کریم نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے، اور جو بات قرآن میں ثابت ہوتی ہے، جس بات کا حکم قرآن میں ہے، وہ فرض عین ہوتی ہے. اسے علماء منصوص کہتے ہیں، یعنی نص قرآنی سے ثابت. اور قرآن کی نص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، وہ فرض عین ہوتا ہے. اور جتنے فرائض ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے قرآن سے براہ راست ثابت ہیں. اسی طرح آداب بارگاہ نبوت کتاب حکیم سے ثابت ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی ملک کا حکمران بھی اگر کسی ایسے بندے کے پاس چلا جائے، کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی جانتا نہ ہو، تو اس بادشاہ سے بھی وہ عام آدمی کی طرح سلوک کرتا ہے. لیکن اگر اسے پتا ہو کہ یہ ملک کا بادشاہ ہے، تو زبانیں گنگ ہو جاتی. مولوی سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حقائق بیان فرماتے ہیں کہ کسی ملک کا حکمران شکار پہ نکلا، شکاریوں کا جیسا لباس پہنا ہوا تھا، کسی شکار کے پیچھے گھوڑا لگایا، اور اپنے مصاحبوں سے جو ہمراہی تھے، خدام تھے، سپاہی تھے، ان سے الگ ہو گیا اور جنگل میں بھٹک گیا. تو اسے پیاس وغیرہ لگی، تو جنگل میں پھرتا پھرا تھا. اس کا گھوڑا ایک ندی کنارے پہنچا جہاں کوئی ایک دیہاتی تھا، اس نے باغ لگا رکھا تھا. وہاں رکا تو اس نے مسافر سمجھ کر مہمانداری کی. اس نے کہا مجھے پیاس ہے. اس کے باغ میں بہت اچھے انار تھے, اس نے ایک انار توڑا اور اسے جوس بنا کر اس کے پاس کو ہوگا طریقہ, اس کے رس نکال کر اس نے گلاس بھر کے پیش کیا. اس نے پیا اور بہت ٹھنڈا بھی تھا مزیدار بھی تھا. تو اس نے کہا ایک گلاس اور لے آؤ. وہ جب دوسرا گلاس بنانے گیا تو کچھ وقت تو لگا, تو بادشاہ نے سوچا بھی اس ملک میں تو زراعت میں اتنی گنجائش ہے اور اتنے قیمتی انار ہیں, اسی طرح دوسرے پھل ہوں گے, تو جو ٹیکس میں لیتا ہوں زراعت کا وہ تو بڑا معمولی سا ہے اور ان کی تو بہت زیادہ آمدن ہے. اس پہ وہ اپنے دل میں سوچتا رہا کہ اس پہ ٹیکس بڑھانا چاہیے. وہ جب دوسرا گلاس لایا تو اس نے پیا تو اس نے کہا یہ پہلے والے اس درخت کا انار تو نہیں, اس کا پھل تو نہیں ہے. اس نے کہا جی اسی کا ہے اور اسی کے ساتھ کا پھل ہے اور اسی درخت کا پھل ہے. تو اس نے کہا اس میں تو ترشی ہے اور وہ تو بہت اس کا تو بہت وہ تو لذیذ تھا, شیرینی تھی اس میں اور اس میں ترشی ہے. تو کاشتکار بیٹھ گیا. اس نے کہا میرے بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے سلطان کے دل میں کوئی بات آ گئی ہے, جو اس کا پھل کا جو ذائقہ بدل گیا ہے نا, تو شاید بادشاہ کے دل میں کوئی غلط بات آ گئی ہے, اس نے کچھ غلط سوچا ہے. عام آدمی کے سوچنے سے تو یہ بات نہیں ہوتی تھی. تو تب اس نے سمجھا, اس نے بتایا میں بادشاہ میں یہ سوچ رہا تھا. تو بتانا مقصد یہ تھا کہ دنیاوی حکمران بھی جو ہوتے ہیں ان کی سوچ اور فکر سے اہل ملک کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. میرے خیال میں ہر آدمی کو یہ تجربہ ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے اس کی سوچوں کے مطابق ہمارے مسائل بدلتے رہتے. فراخی تو کوئی لا نہیں سکا لیکن تکالیف و مصائب کی صورتیں بھی بدلتی رہتی. کسی کے عہد میں بھوک نے ستایا اور کسی کے زمانے میں ناانصافی ہوئی, کسی کی سوچ و فکر کے ساتھ قتل و غارت گری آ گئی. ہم لوگ تو وہی ہیں. تو یہ ایک دم سے ایسے کیوں بدل جاتے ہیں؟ اگر دنیاوی سلاطین کی ادنا سی سوچ و فکر پورے ملک کو متاثر کرتی ہے اور لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں, تو وہ ہستی جو سارے جہانوں کی طرف مبوس ہوئی, اس کی بارگاہ کے عذاب کیا ہوں گے اور اسے کچھ فرمانے کی ضرورت پیش آئے گی یا صرف ان کے خیال سے چیزیں بدل جائیں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ فرمانے کی ضرورت پیش آئے گی یا آپ کے خیال عالی سے جہانوں کی قسمتیں بدلتی چلی جائیں گی؟ میرا ایمان اس دوسرے جملے سے ہے کہ آپ کچھ فرمائیں یا نہ فرمائیں, جو آپ کے قلب اثر میں بات آئے گی وہ اس زمین کو نہیں زمانے کو اور اس جہان کو نہیں سارے جہانوں کو متاثر کرے گی. اور کسی کو خبر ہو کہ میرے سامنے محمد الرسول اللہ جلوہ فگن ہیں، اسے باتیں بھول جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ مجھے تمہاری ذات کے بارے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تم نے رات کیا کھایا اور کتنا کھایا، تمہارے دل میں کیا خیال ہے اور تم کیا سوچتے ہو، اور یا اللہ میں کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے یہ واقعات مشہور ہیں. بندے کے اندر کی بات سے بھی آگاہ ہوتے تھے، اور اہل اللہ کا یہ طریق رہا ہے، کاملین کا یہ طریقہ رہا ہے، کیونکہ بندہ اپنی بات کرنے آتا ہے اور وہ لب نہیں کھولتا، وہ اسے مخاطب نہیں کرتے، بات کسی اور سے کر رہے ہوتے، جواب اس کا ہو جاتا. یہ ضروری نہیں کہ اسے جتائیں یا سر بزم یہ بتائے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، اس لیے کہ انہیں محض اپنی بڑائی بتانا مقصد نہیں ہوتا، سائل کے سوال کا جواب دینا ہوتا. اگر ایک ولی اللہ کو اللہ اتنی بصیرت دیتا ہے تو بارگاہ نبوت میں کچھ کہنے کی حاجت رہ جاتی. بغیر کہے سب بات واضح ہو جاتی ہے. ربع صدی الحمدللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزری. 25 برسوں میں کتنی دفعہ ایسی صورتحال پیش آئی کہ برداشت سے بات باہر ہو گئی، حضرت سے دعا کے لیے عرض کرنا چاہا، اور یہ بات عام نہیں تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ملنا آسان نہیں ہوتا تھا. ہم تھوڑے سے ساتھی ہوتے تھے، اور وہ زمانہ آج کل کی ٹرانسپورٹیشن کا نہیں تھا، ہمارے پاس بھی کاریں نہیں تھیں، تو یہاں سے اگر بس پہ بیٹھے تو پیر سے بس تبدیل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، وہ تلا گنگ لے جاتی تھی، وہاں سے بس تبدیل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، جو وہاں ملتی تھی وہ دندہ شریف تک لے جاتی تھی، وہاں اترے پھر وہاں سے پیدل پہنچے، تو عموماً دن راستے میں کٹ جاتا تھا. اکثر یہ ہوتا تھا کہ عصر کے وقت وہاں پہنچے. بتانے کی یا اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، قاعدہ میرا تو یہ ہوتا تھا کہ عصر کی اذان کے وقت اگر پہنچ گئے تو اذان کہہ دی. حضرت کا گھر مسجد کے ساتھ تھا، سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، لیکن پوچھتا کوئی نہیں تھا. حضرت رحمت اللہ کی عادت مبارک تھی کہ عصر کے بعد باہر بیٹھتے تھے، لیکن گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور وہ اپنی باتیں کرتے رہتے تھے، ہمیں بات کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی، اجازت نہیں ہوتی تھی، وقت ہی نہیں ہوتا. مغرب کا ذکر ہوا، حضرت نے عشاء پڑھائی، اندر تشریف لے گئے، پھر آپ آپس میں باری مقرر کیا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد حضرت طلباء کو درس پڑھاتے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت یہ غسل خانے نہیں ہوتے تھے، تو آپ باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، کوئی 100-150 گز دور ایک چھوٹی سی پہاڑیاں سی تھی، تو ہم آپس میں باریاں مقرر کرتے تھے کہ کس کی بات زیادہ ضروری ہے وہ ساتھ جائے، تو اس آنے جانے میں جو بات کر لی کر لی، دوسرا دوسری رات رہ لیتا تھا کہ کل میں ہی کر لوں. حضرت انتہائی بے تکلف تھے، انتہائی شفیق تھے، لیکن ایک تقاضا ادب یہ ہوتا تھا کہ کوئی دم نہیں مارتا تھا. میرا 25 برسوں کا تجربہ یہ ہے کہ جو بات بھی حضرت کی خدمت میں عرض کی، حضرت سنتے غور سے تھے، کوئی زیادہ سخت بات ہوتی تو آپ کا چہرہ متفکر ہو جاتا، لیکن کبھی آپ نے ایک لفظ جواب میں ارشاد نہیں فرمایا، نہ کوئی دعائیہ جملہ، نہ کوئی استفہامیہ، نہ یہ پوچھی مزید کیا بات ہے، اور نہ کبھی کوئی زبان سے دعائیہ کلمہ آپ نے فرمایا، بات سن کر خاموش ہو جاتے، خاموشی سے سنتے تھے، خاموشی رہتے. لیکن وہ کام اسی وقت ہو جاتا تھا جب حضرت کے گوشت گزار کیا جاتا تھا. تو میرا 25 سال کا تجربہ ہے کہ اللہ کے بندے ایسے عجیب ہوتے ہیں. اور ایک عجیب بات ہے، یہ بھی میرا ذاتی تجربہ ہے، کہ جب تک اللہ نے اس مصیبت میں مبتلا رکھنا اللہ کو منظور ہوتا تھا، موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ حضرت سے بات کریں، خیال ہی نہیں آتا تھا کہ خط ہی لکھ دیں، کیونکہ اس کا اپنا ایک نظام ہے، اور جب اسے ختم کرنا مقصود ہوتا تھا تو توفیق دے دیتا تھا خط لکھنے کی یا بات کرنے. اور یہ دو باتیں بڑی عجیب ہیں اور یقینی الحمدللہ. ایک تو حضرت جواب نہیں دیتے تھے، سن لیتے تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ بات اسی وقت حسب منشا ہو جاتی تھی. اگر یہ عالم ایک ولی اللہ کا ہے تو بارگاہ رسالت پناہی کا کیا عالم ہو. سید اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب کی تعبیر کے بارے لکھتے ہوئے کسی نے سوال کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں. اب خواب تو غیر اختیاری ہوتا ہے. انہوں نے تعبیر فرمائی کہ جس مسلمان کو خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اس کا خاتمہ بالایمان اور اخروی نجات کی سند ہو جاتی ہے، کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کی نجات ہوگی. یہ خواب کی بات ہے اور خواب کی تعبیر ہے، اور اگر کسی کو اللہ اتنی توفیق دے اس کے قلب میں وہ نور بھر دے کہ اسے بالمشافع زیارت نبوی ہو جائے، تو اس کا کیا مقام ہوگا. سلاسل تصوف کا مقصد جو ہوتا ہے وہ مغیت رسول کا حصول ہوتا ہے، جو رضاء الہی کا سبب ہے. مقصد حیات ہے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئے بندہ اس پہ شاکر رہے، اللہ کا شکر ادا کرے. دعا کا حق دیا ہے اس نے بندے کو، اور جو جتنی دعا کرتا ہے اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے، لیکن کسی کی دعا سے فیصلے تبدیل نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کرتا ہے. چونکہ دعا حکم نہیں ہوتی، جو دعا کرتا ہے وہ اللہ کریم کو حکم نہیں دے رہا ہوتا کہ اس کی اللہ پر اطاعت فرض ہو گئی، اسے ایک شرف نصیب ہو جاتا ہے بارگاہ الہی میں اپنی عرض پیش کرنے کا، اور یہ ایک الگ شرف ہے کہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرض گزارنے کا موقع نصیب ہو، یہ ایک الگ مقام ہے. اور یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا. اور بارگاہ الہی میں رسائی یا اس کی رضا کو پانے کے لیے معیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واحد راستہ ہے. اور معیت نبوت کا معیار جو قرآن نے بتایا ہے، قرآن حکیم ہر کام کا ثواب دنیا کے اعتبار سے بھی ارشاد فرماتا ہے. ہمارے ہاں ثواب کا بہت چرچا ہے اور لوگ اللہ کے طالب نہیں رہے، بلکہ جو لوگ خود کو نیک سمجھتے ہیں ان کی اکثریت بھی ثواب کی طالب ہے، اللہ کی نہیں. اور ثواب کو پتنی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، وہ آخرت میں ملے گی، اور کوئی اس کی بارے کوئی ڈیفینیشن کوئی نہیں بتاتا کہ وہ ہے کیا، کوئی ٹھوس ہے، مایا ہے، کوئی نور ہے، کیا ہے، روشنی ہے، کیا چیز ہے، ثواب ہے کیا، یہ کوئی نہیں بتاتا. بس یہی بتاتے ہیں ثواب ملے گا، اتنی حوریں ملیں گی، اتنے قدم چلو گے تو وہ ثواب ہوگا، اتنے قدم چلو گے تو ایک دنیا اس میں سرگرداں ہے. لیکن جو راز کتاب کھولتی ہے اللہ کی وہ یہ ہے کہ ثواب اسی وقت بدلے کو مل جاتا ہے، جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا ثواب نقد وصول ہو جاتا ہے. جیسے نماز ادا کرتا ہے تو نماز کا ثواب کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ادا کرتا ہے تو بے حیائی سے اور منکرات سے بچ جاتا ہے. ثواب قرآن نے بدلے کے معنوں میں استعمال کیا ہے، اور کافر کے کردار پر جو سزا ملے گی اسے بھی ثواب کہا ہے. ثواب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اس کا جو بدلہ ملتا ہے، جو مومن کرتا ہے اس کا بدلہ بھی ثواب ہے، جو کافر کرتا ہے اس کا بدلے کو بھی ثواب کہا ہے قرآن. ہل سو بل کفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ہوگا، وہی جو وہ کرتے تھے جو ان کا کردار ہے. تو ثواب سے مراد نرا بدلہ ہے، بھلائی کا برا بدلہ بھلا اور برائی کا برا، مومن کا بدلہ اللہ کی رضا اور کافر کو اللہ کی ناراضگی، دونوں کو ثواب کا. ہل سوے بل کفار ما کانوا یفعلون، قرآن نہیں بتا رہا کافر کو کیا ثواب ملے گا، وہی جو اس کے کرتوت. پھر پتہ نہیں لوگ کس ثواب 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 کے چکر میں سرگرداں. ثواب کو دیکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کی، اس سے میرے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی، سوچ میں کوئی مثبت تبدیلی آئی، کوئی اللہ کی عظمت کا احساس ہوا، پھر ثواب ہوا. کچھ نہیں ہوا تو شاید ہماری تلاوت صحیح نہیں ہے، رسمی ہے، کچھ نہیں ہوا. نماز ادا کی، دل میں بے حیائی اور برائی کے خلاف کوئی بات پیدا ہوئی، اس سے بچنے کا ارادہ ہوا تو کچھ ثواب ہوا. اور اگر نہیں ہوا، احساس ہی کوئی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ایک رسم پوری کی ہے. معیت رسالت کا ثواب کیا ہے، اگر کسی کو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے. قرآن کریم فرماتا ہے اس کا ثواب یہ ہے، والذین معاہ وشداء علی الکفار، جسے معیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے وہ کافروں کے لیے تو شیر نر بن جاتا، لرزتے ہیں اس کے نام سے. جس دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ اس نام سے ڈرتا ہے، اس کی ذات سے ڈرتا ہے، وہ باعث خوف بن جاتا ہے بے دینوں کے لیے، کفار کے لیے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ایک اکیلے فرد سے ڈرتی ہیں کہ فلاں جگہ وہ جو بندہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. جس ہمارے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، ریاست ہے، ایک بندہ کسی مسجد میں، خانقاہ میں بیٹھے اسے ایک بندے کا کیا ڈر ہے، لیکن ڈرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے. اشداء علی الکفار، یہ ثواب ہے میت محمد الرسول اللہ. رحماء بینہم، اور مومنوں کے لیے باعث کرم بن جاتا ہے. ہر ایماندار کو اس سے نفع کی امید ہوتی ہے، محبت کی امید ہوتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے، تراہم رکعاً سجدا، کہ اس کا ہر فعل رکوع و سجود بن جاتا ہے. ہر کام اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، ہر کام ایسے ہو جاتا ہے جیسے خالص اللہ کے لیے رکوع و سجود کیا جاتا ہے، اسی طرح زندگی کا ہر کام اسی خلوص سے کرتا ہے. اور چوتھی نشانی یہ فرمائی، سیما ہم فی وجوہہم من نثر السجود، ان کے پیشانیوں پہ تجلیات باری رقصاں ہوتی. جمال الہی ان کی پیشانیوں سے ہویدا ہوتا. یہ ثواب ہے میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے پہلے مثالی مسلمان ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، جنہیں معیت حبیب پاک حاصل تھی اور جن کی میں یہ صفات بدرجہ وطن موجود تھی. اور قیامت تک کے لیے قرآن نے یہ معیار بنا دیا ہے کہ جسے معیت رسول حاصل ہوگی اس میں یہ یہ باتیں آ جائیں. بارگاہ نبوت کا عالم یہ ہے کہ آپ اونچا دم نہیں مار سکتے، اور جب تک حضور متوجہ نہ ہوں آپ بات نہیں کر سکتے. یہ قرآن نے فرض عین قرار دیا ہے. حجرہ مبارک کے باہر کوئی حویلی نہیں ہوتی تھی، حجرات مقدسہ کی دیوار تھی اور ایک صحابی جو باہر ویرانے میں جنگل میں رہتے تھے، مویشی پال رکھے تھے، ریوڑ تھے، اپنے ریوڑ مویشی چھوڑ کر آئے کوئی دینی ضرورت، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے بارگاہ نبوت میں آئے. اب پریشان تھے کہ اتنا گلہ مویشیوں کا چھوڑ آیا ہوں، کسی کی فصل نہ اجاڑ دے، کہیں گم نہ ہو جائے، کسی جانور کو جنگلی درندے نہ تکلیف دیں، زخم پاڑ دیں. تو اس نے حجرہ مبارک کے باہر سے صرف آواز دی، یا رسول اللہ مجھے کچھ گزارش کرنی ہے. اللہ کریم نے وہی نازل فرمائی، سورہ حجرات میں موجود ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اولئک هم الجاہلون. یہ اس کا کرم ہے کہ یہ فرمایا کہ جنگلی صحرائی آدمی ہے، جاہل ہے، آداب سے ناواقف ہے. ایک دیوار ہے، اندر حضور جلوہ افروز ہیں، باہر وہ کھڑا ہے. اس نے یا رسول اللہ کہے کہ آواز فرمایا، جاہل ہے، آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. اسے جرت کیسے ہوئی؟ پھر فرمایا اگر آپ باہر بھی تشریف لاتے تو اسے بات کرنے کی اجازت تب تھی جب آپ اس کی طرف متوجہ تخرج الیہم تاکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو تو اپنی گزارش پیش کرے. اگر آپ باہر تشریف لاتے ہیں کسی اور طرف متوجہ ہیں تو اسے یہ کہنے کا حق نہیں کہ یا رسول اللہ میری طرف توجہ فرمائیے, اس کا حق نہیں ہے. اور یہ رعایت فرمائی اللہ نے کہ چونکہ جاہل ہے نادان ہے اس لیے ایمان سے خارج نہیں کیا. فرمایا اولئکہم الجاہلون, یہ نادان ہے بے وقوف ہے. تو یہ ساری اللہ اللہ ذکر اذکار کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے واصل کیا جائے. ہر آدمی کا ایک اپنا مقام ہے, احترام ہے, آپس کی محبت ہے, لیکن کوئی بندہ بھی منزل نہیں بن سکتا. لیکن شاید یہ ایسا دور آ گیا ہے بدنصیبی کا, حیرت ہوتی ہے. وہ پروردگار عالم ہے اور اس کے اپنے اس کی ذات اور اس کی صفات اس کی شان کے لائق ہیں. جیسی اس کی ذات ہے ویسی اس کی صفات ہے, وہ پالنہار ہے وہ پال رہا ہے, یہ اسی کے حوصلے. ورنہ جن لوگوں کو بیس بیس پچیس پچیس سال ہو گئے صبح شام ذکر کرتے کراتے, وہی آشنائے آداب محفل نہیں ہیں, تو جو ذکر ہی نہیں کرتے نمازیں نہیں پڑھتے ان کا کیا عالم ہوگا. پتہ وہ کیسے لوگ ہوں گے. پھر جو ایمان ہی نہیں لائے وہ کیسے لوگ ہوں گے. یہ اسی کا کام ہے کہ وہ سب کے عیوب ڈھانپتا ہے اور سب کے رزق کا روزی کا اہتمام فرماتا ہے. لیکن یاد رکھو ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا, یہ اس نے طے کر دیا اور بتا دیا. یہ ساری گزارش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمام مجاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کی ذات کی نفی ہو جائے اور عظمت الہی اس کے دل و دماغ میں بس جائے, وہ جان جائے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہے, میں کچھ نہیں. لیکن اگر اپنی بزرگی اور بڑائی کا خیال دل میں آ جائے تو پتہ میدان حشر میں چلے گا, تو شرک ہے اللہ سے. لوگوں سے اپنی بزرگی منوانا چاہتا ہے, خود کو بڑا منوانا چاہتا ہے, لوگوں کی حاجت برداری کا خود کو سبب سمجھتا ہے, تو اللہ پناہ دے. یہ تو تب پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی, پھر آنکھ کھلے گی. آنکھ کھلتی ہی تب ہے جب آنکھ بند ہو جاتی ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, آج تمہاری آنکھوں سے حجاب ہٹا دی اور تمہاری نگاہیں فولادی ہو گئی, دیکھو اب سب کچھ. جب ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے, جب قبر میں اترتا ہے کوئی, آنکھ کھلتی ہی تب ہے, پھر پتہ چلتا ہے. میں نے بڑا تلاش کیا تاریخ تصوف کو, مجھے کہیں نہیں ملا, حتیٰ کہ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ تک, حضرت جی بھی منع فرمایا کرتے, اولیاء سابق میں میں نے کسی کو نہیں پڑھا کہ اس نے عورتوں کو بھی اسی طرح اللہ اللہ سکھائی ہو اور انہیں اتنی اہمیت دی ہو. اور میں حیران ہوتا تھا کہ دین ہے تو مومن کے لیے ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے. صوفیوں کا ایک طریقہ ہے کہ یہ تصوف کا اظہار واجب نہیں ہے، استتار واجب ہے، اسے چھپانا ضروری ہے. اور دین کا اظہار واجب ہے، دین کو بیان کرنا ضروری ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ تصوف دین ہے تو چھپایا کیوں جائے، دین کا تو اظہار واجب ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو اسے کیا کیوں جائے، چھوڑ کیوں نہ دیا جائے. اس لیے آپ نے برسر ممبر اظہار فرمایا، کتب تصنیف کی، ہر آنے والے کو اس میں شامل کیا، سکھایا کہ یہ دین ہے اور سب کا ہے، سب کے لیے ضروری ہے. اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ منع فرمایا کرتے تھے کہ خواتین کو اس میں نہ لایا جائے. میں سوچتا تھا کہ بھی دین ہے تو دین تو خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن مجال دم زدن نہیں تھی. اور یہ حق ہے، میں باوضو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوں. کچھ لوگوں کو بڑا شوق تھا خلیفہ بننے کا اور جانشین بننے کا، اور انہوں نے دو چار سال حضرت کی جو زندگی آخری ہے اسے ہر وقت اسی پریشانی میں رکھا، جی آپ تو فوت ہو جائیں گے، جی آپ وصیت لکھیں، جی آپ کو دفن کہاں کرنا ہے، جی آپ کے بعد کون ہوگا. جی بڑے عجیب لوگ تھے. تو ایک دفعہ لکی مروت کا دورہ تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، میں چکرالا پہنچا تو یہی بحث کر رہے تھے، فوجی حضرات تھے، افسر لوگ تھے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ میری گاڑی لے جائیں، حضرت جی کو لے جائیں، میں بس پہ واپس چلا جاؤں، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا. کافی بحث مباحثے کے بعد انہوں نے مجھے گھسیٹ لیا، گھسیٹ کر ساتھ لے گئے، لیکن میرا دل نہیں مانگ رہا تھا. سنائے راہ میں حضرت فرنٹ سیٹ پہ جلو افروز تھے، میں خود ڈرائیو کر رہا تھا، بڑی کار تھی وہ، ٹویوٹا کی ایک کراؤن ہوا کرتی تھی، بہت بڑی گاڑی ہوتی تھی. تو وہ ساری بحث جو سنتا رہا میرے ذہن میں موجود تھی. میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اپنی اصلاح کے لیے، نہ میرا باپ پیر، نہ دادا پیر، نہ ہماری کوئی گدی نام ہے اس سے کوئی شبق، زمیندار کاشتکار لوگ ہیں، عام سے آدمی ہیں، لڑائی بھڑائی والے جاہل سے لوگ ہیں، ہم لڑتے بھڑتے عمریں بیت جاتی ہیں. میری حاضری کا مقصد یہ تھا کہ میری اصلاح ہو جائے اور میں اس ماحول سے نکل کر دینی ماحول میں اور بہتر ماحول میں اور آخرت کے لیے کچھ حاصل کر لوں. وہ ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اللہ کو معلوم ہے. آپ کی یہ شفقت ہے کہ آپ نے ربع صدی مجھے برداشت کیا، میں جیسا بھی تھا آپ نے اپنے قدموں میں جگہ دی، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس کے بعد کسے خلیفہ بننا ہے، کسے آپ کا جانشین بننا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. جسے زیادہ شوق ہے اسے بنائیں، اور آپ جس کو بنا دیں گے جب تک زندگی رہی آپ کے جانشین کو آپ جیسا دیکھ کر اس کی خدمت کرتے رہیں گے. بات ختم ہو گئی. میں سمجھا کہ حضرت نے میری بات سن لی اور میں تو بچ گیا، باقی جانے جنہیں شوق ہے وہ جانے اور حضرت جانے. حضرت کی مرضی یا مشائخ بالا کی مرضی یا اس سے اوپر اللہ کی مرضی، اللہ نے آپ کے دل میں کیا ڈالا، وہ ساری مصیبت حضرت میرے گھر ڈالا. تب سے اب تک الحمدللہ کوشش کی ہے کہ جو ذمہ داری لگی ہے اس کا حق ادا ہو. اس کام کے لیے جاپان سے امریکہ تک اور چین سے افریقہ تک سفر کیے، کوئی ذاتی کسی بزنس کسی کاروبار کسی سفارش کسی دولت کے لیے نہیں. اور الحمدللہ اب ایسا وقت آیا ہے کہ دارالعرفان سے بیٹھ کر روئے زمین پر ذکر الہی روزانہ ہوتا ہے. ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اس کا احسان ہے اگر وہ قبول فرمائے اور خاتمہ ایمان پر ہو تو یہ اس کا احسان ہے. چونکہ انسان دنیا میں کسی وقت بھی خطرے میں ہے, اور اسی میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میں تو اتنا عظیم انسان ہوں کہ میں نے روح زمین کو ذاکر کر دیا تو یہی شرک ہو جائے گا. سارا کچھ ضائع ہو جائے گا, ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا. حضرت جی زندہ شاہ بلاول بس سے اترے, ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک گھوڑی آ گئی. ایک شاگرد تھے حضرت کے قاضی صاحب, اللہ نے مغفرت فرمایا, انہوں نے ایک چھوٹ سے قد کی گھوڑی رکھی ہوئی ہوتی تھی عام سی. حضرت اس پہ سوار ہو گئے, وہ ذرا تیز چل رہی تھی, میں ہمرکاب تھا, باقی لوگ پیچھے رہ گئے. حضرت نے ایک محفل میں ایک بہت معروف ولی اللہ کی بات کی تھی کہ کوئی مسئلہ پیش آیا اور میں نے اس سے رابطہ کیا تو میں نے دیکھا وہ تو خود عذاب میں ہے, اور وہ ایسا بندہ تھا کہ اس کی تصانیف بہت مشہور ہیں, اور ایک تصنیف ہے ان کی چھٹی ساتویں صدی ہجری کی, اس زمانے کا بندہ تھا. ما لا بدہ قبل القیامہ, وہ واقعات جو قیامت سے پہلے ضرور آئیں گے دنیا میں, اس میں انہوں نے اس آج کے زمانے کا نقشہ کھینچا ہے کہ شہروں میں روشنی سوا نیزے پہ ٹنگی ہوگی. اس وقت بات کی ہے, یہ جو آج بجلی کے کھمبے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان پہ لائٹیں دیکھ رہے ہیں, آج کے ہوائی جہازوں کی بات اس زمانے میں انہوں نے اپنی اس کتاب میں کی کہ ایسی سواری ہوگی جو مہینے کا سفر گھنٹوں میں کرے گی, لیکن وہ زندہ کھانے پینے والی نہیں ہوگی. اب اس سے زیادہ اس زمانے میں کیا بتا سکتے. اس طرح کے بے شمار واقعات اس میں لکھے ہیں, اس کا نام ہے ما لا بدہ قبل القیامہ, وہ باتیں جو قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوں گی اور ضرور ہوں گی. حضرت رحمۃ اللہ کی عادت مبارک تھی کہ مسائل جب سامنے آتے کسی مطالعہ کی وجہ سے کی ضرورت کی وجہ سے, اس پر متقدمین کی آراء اور ان کے فیصلے آپ پر, تو پھر بعد سے تصدیق بھی کروا لیتے. حضرت نے کسی محفل میں یہ فرمایا کہ ان سے میں نے تصدیق کروانا چاہی تو وہ تو خود عذاب میں تھے. ساتھ پورا واقعہ بیان فرمایا کہ میں بڑا حیران ہوا, اور فرماتے تھے کہ پہلے تو میں نے خود کوشش کی. اس وقت حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرے منازل نوے عرش میں ہیں, میں نے خود القاء کیا کہ یہ جو زنجیریں انہیں پہنائی گئی ہیں یہ میں القاء کروں ٹوٹ جائیں عذاب ختم ہو جائے, تو نہیں ہو رہا. پھر فرمایا میں نے انہیں بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا تو وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں, عذاب ختم ہو گیا, بندہ درست حالت میں آ گیا, انسانی شکل میں آ گیا. پھر فرماتے تھے میں نے انہیں ذکر کرایا, مراقبات ثلاثہ کرائے, سیر کعبہ کرائی اور فنا فی الرسول کرایا, اور ان سے پوچھا کہ اب آپ کو آگے لے جائیں, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یہاں چھوڑ حضور کے قدموں. اب میرے لیے سب سے آگے بھی یہی جگہ ہے. اب فرمانے لگے کہ دو جوڑے بڑے خوبصورت کپڑے حضور نے انعام میں دیے, ایک فرمایا کہ اسے پہنا دو اور دوسرا مجھے عطا فرمایا, فرمایا اس کے لیے رکھ دو آ جائے گا تو پہنے گا. اب یہ سارا واقعہ میرے ذہن میں موجود تھا. چار پانچ میل کا سفر تھا, ساتھی کچھ پیچھے رہ گئے, تین چار ساتھی ساتھ تھے, وہ ساتھ نہ دے سکے. میں اکیلا تھا, حضرت گھوڑی پر تھے, تو مجھے یہ خلش تھی کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, پوچھا تو جائے. حضرت یہ سارا واقعہ آپ نے بیان فرمایا تھا, تو ان کے ساتھ ایسا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آپ فرمانے لگے کہ بے نیاز کی بارگاہ ہے, انہیں اللہ نے وسیع مشاہدات دیے تھے. اب دیکھ لو جو کچھ انہوں نے لکھا اور جو پیش گوئیاں کی ہیں, یہ سب وہ دیکھتے تھے. تو انہیں اپنے مشاہدے پہ ایک حد تک اعتماد ہو چلا تھا. حضرت فرماتے تھے تیری طرح مجھے بھی یہ خلش تھی, پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وقت نزع میرے سامنے ایک راستہ آ گیا, کس پہ چلے جاؤں, ساتھ ہی دوسرا آ گیا اور آواز آئی اس پہ چلو. تو میں نے ارادہ کیا اپنے کشف پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ جو دوسرا راستہ ہے اس پہ چلتا ہوں, اور میں نے قدم اٹھایا, ایک پاؤں اٹھایا, اس راستے پہ رکھا نہیں, اٹھایا جیسے تو مجھے خیال ہوا کہ یہ تو کہیں شیطان کا نہ ہو, میں نے قدم واپس رکھ لیا. لیکن سارے مراقبات ضبط ہو گئے, ساری عبادتیں ضائع ہو گئیں, ساری نیکیاں تلف ہو گئیں اور میں عذاب میں پھنس گیا. بات صرف اتنی سی تھی کہ جب میں نے راستہ سامنے کر دیا تو یہ پھر بھی اپنے کشف کی ضرورت ہے کہ پھر ادھر کا ارادہ کر رہا. اور صدیوں عذاب بھگتا اور اس کے بعد اللہ کو رحم آیا اور اس نے آپ کو اس کا سبب بنا دیا اور مجھے معاف کر دیا اور یہاں تک پہنچا دیا. بات صرف یہ تھی کہ ابھی بھی نزع کے وقت بھی تجھے اپنے کشف پہ اعتماد ہے, میں جو کہہ رہا ہوں یہ راستہ ہے, تو پھر اس کے بعد ضرورت کیا رہ جاتی ہے کہ پھر دوسری طرف تو متوجہ کیوں. اور حضرت فرماتے تھے کہ وہ فرمانے لگے اگر میں اس پہ پاؤں رکھ دیتا تو ایمان ہی سلب ہو جاتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قدم اٹھایا پھر واپس رکھ لیا, تو عبادتیں ضائع ہوئی, مراقبات ضائع ہوئی. اب وہ بندہ یہ سوچے جو خود کو بڑا مشکل کشا بنا کے دوسروں کو حوصلے دیتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا. مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ لوگ مجھے بھی مروائیں گے. حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک واضح حکم ہے, میں پھر دوہرا دوں. آپ نے فرمایا جو لوگ زندگی میں مجھ سے ملا کرتے تھے وہ اگر میری قبر پر بھی آئیں تو مجھے ان سے انس پیدا ہوتا ہے, میں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں. لیکن وہ لوگ جو ابھی تک حضرت کے حکم کے تابع ہیں, سرکشوں پہ نہیں. لیکن جنہیں میں نہیں جانتا, جو مجھ سے نہیں ملے, ان کا رابطہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہارے تک ہے, میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں, نہ میں اس طرف دھیان کرتا ہوں, نہ میری ذمہ داری ہے. اب اس کے باوجود آپ آ جاتے ہیں میرے پاس, ہم حضرت کے مزار پہ ہوئے ہیں, میں کیسے منع کروں گا؟ پھر وہ کرتے یہ ہے کہ ہر نئے آنے والے کو ساتھ لے جاتے ہیں. وہاں جا کر ہوتا کہ کیا ہے جی, بیٹھ جاؤ جی, اچھا جی مراقبہ کرو جی, بارگاہ نبی میں پہنچ گئے جی, اچھا جی رسول اللہ علیہ وسلم سے کہو جی میری دکان نہیں چل رہی, اب دکان میں ڈیڑھ آنے کی ہلدی رکھی ہے. اور یہ نہیں دیکھتے اس بات کی حیثیت کیا ہے اور میں کس مقام پہ ہوں. اچھا جی دکان چل جائے گی, حضور فرما رہے ہیں دکان چل جائے گی جی, میری صحت ٹھیک نہیں, بیوی کی صحت ٹھیک, حضور فرما رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گی. تیسری پتنی کیا بات تھی مجھے یاد نہیں. وہ کام نہیں ہوا، وہ ایسا ہی بکواس تھا جی، حضور فرما رہے ہیں یہ بھی ہو جائے گا. اب یہ کوئی صاحب کشف ارشاد فرما رہا ہے حضرت کے مزار پر بیٹھ کر اس نئے ساتھی، لیکن اسے خود بھی یقین نہیں کہ یہ سارا سچ تو ہے نہیں. اگر رخ انور محمد الرسول اللہ تیرے سامنے ہوتا تو لب کشائی کی جرت کیسے کرتا، تو محض تصور میں جھوٹ بولے جا رہا ہے. اب خود کو بھی یقین نہیں کہ یہ سارا ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر اسے میرے ساتھ بدظنی پیدا ہوگی. آخری جملہ فرماتے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں شکر ادا کرتے رہنا. دیکھا کتنا مبہم جملہ ہے. اب اس کو پھنسا دیا کہ اگر کوئی بات پوری نہ ہوئی تو میں کہوں گا تم نے شکر ادا نہیں کیا ہوگا. یار مجھے بتاؤ یہ دین ہے، تم ہی بتاؤ یہ دین ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دین نہیں ہے، اور اس قسم کے لوگوں کے کردار کا میں ذمہ دار نہیں. میں کسی کو جماعت سے نکالتا نہیں کہ میری اتنی جرأت نہیں ہے، احسان نہیں کرتا لوگوں پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اتنی جرأت ہی نہیں ہے، میری ذمہ داری لوگوں کو بھگانے کی نہیں ہے، بلانے کی ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے یہ کشف کے شوقین اور صاحب کشف اور اپنی پیری کے شوقین یہ کچھ کرتے ہیں، یہ بچیں گے نہیں، مارے جائیں. کیا سمجھتے ہو تم بارگاہ نبوت کو؟ ڈیڑھ ڈیڑھ آنے کے سودا تمہاری دکانوں میں ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں تو کوئی چوکیدار بھی نہیں جانتا، تمہیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا، تمہاری باتیں تمہاری بیویاں نہیں سنتی کہ کیا بک رہے ہو، اور تم چلے ہو بارگاہ نبوت میں اس طرح کی باتیں کر. اور یہ جو خود کو بزرگ اور صاحب کشف مانتے ہیں، کیا کشف، خاک کشف ہے ان کا. اگر تمہارے سامنے رخ انور پیغمبر ہوتا تو تمہیں باتیں بھول جاتی، چلے جائے کہ تم ہلدی اور گنڈیریاں بیچنے کی باتیں وہاں کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی. مختلف ساتھی مختلف جگہ ذکر کراتے تھے، میں نے روک لیا. میں نے کہا بھائی جو صاحب مجاز جہاں ہے وہ ذکر کرائے، باہر سے کو آتا ہے بڑے سے بڑا ہے تو اس کے پیچھے بیٹھ کر ذکر کر. اب جی شور مچ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باہر سے جاتے تھے وہ تو بڑے پیر صاحب بن کے جاتے تھے اور بڑے اپنی حیثیت مان کر جاتے تھے، تو اب انہیں وہاں پیچھے بیٹھنا پڑا تو شور ہو گیا، جانا چھوڑ دیا. پھر خط آنے لگے. اچھا خطوں میں کیا لکھا ہے؟ وہ جی فلاں حضرت تشریف لاتے تھے ذکر کرانے تو سیڑھیوں تک دارالعرفان بھر جاتا تھا، تو اب تو آدھا کمرہ بھی خالی ہوتا ہے، تو آپ عذرا کرم انہی کو کہیے وہ آیا کرے. میں فضول، میں نے اب فضول خطوں کے جواب دینا چھوڑ دیے ہیں، پھاڑ کر پھینک دیتا. کسی میں کو اللہ رسول کی دین کی بات اس کا جواب لکھتا ہوں، اکثر پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں. کوئی زیادہ مجبور ہو تو اسے تعویذ بھیج دوں، ورنہ میں نے تعویذ بھیجنا بھی بند کر دی، میں تھک گیا، پھاڑ کے خط پھینک دیتا. بے شمار لوگوں کو واپس جواب نہیں ملا ہوگا، نہ ملے. مجھ سے آپ کی دنیا داری میں اپنا وقت برباد کرنے کی میرے پاس فرصت نہیں. میرے اپنے ہزاروں بکھیڑے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں. آپ بجائے اس کے کہ آپ ان بکھیڑوں سے نکل کر اللہ اللہ کی طرف آتے، آپ مجھے اللہ اللہ سے نکال کر ادھر لے جانا چاہتے. خط پہ خط آنے لگے جی، فلاں بزرگ آتے تھے فلاں. اب میں جانتا ہوں کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے دارالعرفان کیوں بھر جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آدھے لوگوں کو تو کشف سناتے تھے، باقی آدھوں کو بیماری کا علاج بتاتے تھے، باقی آدھوں کو وظیفہ بتاتے تھے، کسی کو حضرت کے ذمہ لگا دیتے کہ تمہارے لیے حضرت یہ فرما رہے ہیں، تمہارے لیے مشائخ نے یہ فرما. وہ جو ہجوم تھا وہ اپنی اس دنیا داری کے بکھیڑوں کے لیے تھا، اللہ اللہ کے لیے نہیں تھا. وہ جب کشفی بزرگ درمیان سے نکلے تو ہجوم کم ہو گئے، وہی لوگ رہ گئے جو اللہ اللہ کرنے آتے ہیں، باقی کم ہو گئے. تو اس باقی فوج ظفر موج کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کے لیے نہیں آتی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے بلانے کے لیے وہاں وہ بزرگ کیوں بٹھائیں کہ وہ بزرگ بھی مارا جائے؟ تم ایمان سے کہو کہ یہ تماشے دین ہیں. یہ تو دین کے نام پر بدماشی ہے، بے دینی ہے. جمعے کے روز کے جمعرات کے روز خط تھا، جی میری روزی کسی نے بند کر دی ہے، میری اولاد نہیں ہوتی کسی نے بند کر دی ہے، میری صحت ٹھیک نہیں کسی نے بند کر دی ہے. میں نے دو جملے اسے جواب میں لکھے ہیں کہ بھائی عقیدے کا فرق ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ روزی بھی اللہ دیتا ہے، اولاد بھی وہ دیتا ہے، صحت بھی وہ دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو کوئی دے نہیں سکتا، وہ دیتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. میرا عقیدہ یہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ روک بھی دیتے ہیں، لوگ دلوا بھی دیتے ہیں. اس لیے میرا آپ کا بڑا فاصلہ ہے، میرے پاس آپ کا علاج نہیں ہے. کتنا فاصلہ ہے بنیادی عقیدہ ایمان سے اس خیال کا، مجھے بتاؤ. اسلام میں ہے اس کی گنجائش؟ تو میں نے یہی جواب لکھ دیا کہ میرے بھائی تم کسی اپنے ہم خیال سے اس کا علاج دریافت کرو. میں چونکہ دوسرے طبقے کا آدمی ہوں، مجھے کیا پتا، میرا تو سب کچھ اللہ کرتا ہے. جو دیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا، جو نہیں دیتا کوئی چھین نہیں سکتا. اس کی مرضی، نہیں دیتا اولاد تو اس کی مرضی، دیتا ہے تو اس کی مرضی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنی بڑی سلطنت چھوڑ کر مرنے، اور ان بیچاروں کی اولاد نہیں ہے کہ بیٹا تخت نشین ہو جائے. تجھے روٹی تو اپنے لیے نہیں ملتی، دکان پہ تیرے پاس کوئی گاہک نہیں آتا، صحت تیری خراب ہے، تو اس کو جانشین کو کیا دے کے جائے گا کہ تو اس کے غم میں گلا جا رہا ہے کہ میرا کوئی ولی عہد ضرور ہونا چاہیے. شکر کر کہ خود بھوکا مر رہا ہے، آگے مرنے والا تو کوئی نہیں. پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں یہ لوگ. اور اگر بنیادی عقیدہ اسلام ہی درست نہ ہوا تو پھر اس سارے وقت ضائع کرنے کا فائدہ کیا؟ سفر بھی کیا، کاروبار بھی چھوڑا، کرایے بھی بھرے، خرچ بھی کیے، یہاں ساری رات بے آرام بھی رہا، تو پھر اس سے حاصل کیا ہوا؟ میں تو زندگی کے اس حصے میں ہوں جہاں موت قریب ہوتی ہے. موت تو ہر ایک کے قریب ہے، لیکن عمر کا ایک حصہ آتا ہے جہاں زیادہ احساس ہو جاتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ زندگی بھر کی اچھی بھلی بری کمزور کسی کو جماعت سے نکالتا ہوں؟ مجھے اس کا حق ہی نہیں ہے. لیکن خود کو الگ کر لینے کا حق تو میرے پاس ہے. میں نے اسی لیے پچھلے مہینے سے خواتین کو منع کر دیا تھا کہ میں خواتین سے نہیں ملوں گا، نہ آپ کی بات سے. اس لیے نہیں کہ میرا کچھ انہوں نے بگاڑ دیا. ابھی ہر بات دنیا ہی کی ہوتی ہے، ہر جھگڑا دنیا ہی کا ہوتا ہے. ہم دین کے لیے بلاتے ہیں، دین کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. کسی کی ساس خراب ہے، کسی کا میاں بدماش ہے، کسی کے سسرال برے ہیں، بھئی ان بچیڑوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہر خاتون کے میکے ہی بھلے ہوتے ہیں، سسرال ہی برے ہوتے ہیں. کمال ہے، عجیب بات. اور اس طرف احباب نے ایک نئی دکان کھول لی. اب خط آ رہا ہے، جی ہم حضرت کے مزار پر گئے، پھر بارگاہ رسالت میں پہنچے، پھر وہاں یہ عرض کیا دکان نہیں چلتی. حضور نے فرمایا چل پڑے گی، پھر آپ صحت خراب ہے، فرمایا ٹھیک ہو جائے گی. اور تیسری بات بھی تھی، وہ نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا ہو جائے گی. لیکن حضرت جو بتا رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ لیکن حضور فرما رہے ہیں شکر کرتے رہنا. اب یہ اس حضرت جی نے بدماشی رکھی ہے درمیان میں, پتا حضرت کو بھی ہے جو کشف کر کے بتا رہا ہے کہ یہ بات تو سارا میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور جھوٹ بول رہا ہے مشائخ پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور حضور کا ارشاد ہے, خوب سن لو, من کذب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اپنی جگہ دوزخ میں تلاش کرے. جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اپنی جگہ دوزخ میں اور جہنم میں آگ میں تلاش کرے. اب اگر اس بتانے والے صاحب کشف کو یہ یقین ہوتا کہ یہ حضور فرما رہے ہیں تو پھر آگے شرطیہ جملہ لگانی کیا, حضور مشروط کر دے باتوں کو. جملہ شرطیہ اس لیے لگا, شکر کرتے رہنا. اب شکر کا کیا پتا کیا کہ نہیں کیا, اب شکر کیسے کیا کیسے نہیں کیا. یہ شرطیہ جملہ وہ صاحب کشف جو یہ باتیں بتا رہا ہے وہ بدماشی سے لگا رہا ہے کہ کام تو اس کے ہوں گے نہیں, میں نے کہہ دیا حضور فرما رہے ہیں, پھر یہ کہے گا کہ تم نے جھوٹ بولا تو میں کہوں گا تم نے شکر ہی نہیں کیا ہوگا. یار یہ دین نہیں ہے, خدا کے لیے یہ دین نہیں ہے. تصوف تو دین کا عطر ہے, جان ہے, روح ہے دین کی. تصوف تو دور کی بات ہے, یہ دین ہی نہیں ہے, اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. کہاں رہا کہ خبر شد خبرش باز نے آید, جس کو خبر ہو جائے اس کی تو اپنی خبریں گم ہو جاتی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ کروں کیا, آپ سے بھی ملنا چھوڑ دوں, میں نے پہلے چھوڑ رکھا ہے. آپ آ کر یہاں دو دن قیام کرتے, میں کبھی آپ سے نہیں ملتا, اسی لیے نہیں ملتا کہ یہ میری پوجا نہ شروع کر دیں, مجھے نہ لے ڈوبے. میں اس لیے نہیں ملتا کہ ان کا رخ میری طرف نہ ہو جائے. جی حضرت نے یہ فرما دیا, یہ حضرت کون ہوتے ہیں فرمانے والے؟ بھائی ہماری تو ایک نوکر ہیں اس بارگاہ کے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو ذکر کا طریقہ سکھائیں, ذکر سکھائیں, بات کریں, بات سمجھائیں, بیان, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اب آپ سے مٹھیاں بھروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, آپ کو اپنے اللہ اور اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ چھڑا کر اپنی بارگاہ کا غلام بنانا, یہ ہماری, یہ تو گستاخی ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میں اس لیے آپ لوگوں سے الگ رہتا. ایک زمانہ تھا ہم اسی طرح بیٹھتے تھے, درمیان میں حضرت رونق افروز ہوتے تھے, خوش طبعی بھی ہوتی تھی, آپ کا مزاج تھا, کبھی آپ ایسے خاموش ہوتے کہ کوئی بولتا نہیں تھا, کبھی آپ ہنس بول رہے ہوتے تھے تو سارے ساتھی بھی ساتھ بولتے تھے. اب وہ زمانہ گیا, وہ لوگ ٹھوس اور سالڈ تھے, وہ حضرت کے تربیت یافتہ تھے. اب جیسے ہم پیر ہیں اور جیسے آپ مرید ہیں, اب تو بات بات پہ خطرہ ہے کہ یہ یہیں تک رک جائیں گے, انہیں اللہ رسول یاد ہی نہیں رہے گا, اس لیے ان سے الگ رہنا ہی بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود پھر ملاقات ہوتی ہے, پھر بات ہوتی ہے. لیکن اگر یہی طریقہ کار رہا تو بھائی میں یہ چھوڑ دوں, ملنا بھی چھوڑ دوں, یا اپنے آپ کو بدلو. کچھ نہیں رکھا آپ کی بڑائی میں. نصف صدی ہو گئی مجھے, کبھی مجھ سے بھی آپ نے کوئی کشف کی بات سنی ہے؟ جن کو ایک توجہ دیتا ہوں انہیں ہو جاتے, اور میں اندھا ہوں مجھے نہیں ہوتا. میں نے تو کبھی کوئی مشاہدات بیان نہیں کیے, نہ لوگوں پر روب ڈالنے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ میں اپنے کشف بیان کروں اور لوگوں پر بڑا روب پڑے گا, میں بہت بڑا ہوں. نصف صدی میں آپ نے مجھ سے کتنے مشاہدوں کی بات سنی ہے بتاؤ کوئی اٹھ کر. بعض ایسے ہیں اور اتنے اہم ہیں اور اتنے ضروری ہیں جو آنے والے لوگوں کی رہنمائی کا سبب ہیں, میں وہ بھی بیان نہیں کرتا لوگوں کی کمزوری کے ڈر سے, لکھ کر رکھ دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی کے کام آئیں گے، لیکن آپ کو نہیں سناتا. آپ کو کبھی کوئی ایک خاکہ نظر آ جائے تو اس پہ پھر آپ بڑے آدمی بن جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کشف صحیح بھی ہے کہ نہیں. شیخ کی محفل میں لب کشائی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کتنے دلیر لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں بارگاہ رسالت میں لے جاتے ہیں. یہ محض ان کا وہم ہوتا ہے. ہاں تو بندہ برزخ میں کسی بزرگ کے پاس بھی اگر کوئی جائے تو وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے اس کے سامنے. اس کے اندر کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا کردار، سب کچھ برزخ میں تو ہر شے سامنے ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو دنیا و برزخ سب کچھ برابر. آپ ویسے ہی حیات ہیں جیسے دنیاوی زندگی میں حیات تھے. عالم بدل گیا، یہ عالم دنیا تھا، یہاں کی ضروریات دنیا کے مطابق تھیں، یہاں کی ہوا، روشنی، غذا دنیا کی ضروری تھی. حضور برزخ میں جلوہ فروز ہو گئے، وہاں کی روشنی، وہاں کی دھوپ چھاؤں، وہاں کی غذا، وہاں کا ماحول ہو گیا. زندگی میں تغیر نہیں آیا محمد الرسول اللہ کی. عالم بدل گیا، یہاں جلوہ افروز تھے عالم دنیا میں، اب جلوہ افروز ہیں عالم برزخ میں. لیکن اب بھی وہی اللہ کے رسول اور انہی کی نبوت جاری و ساری ہے. محمد الرسول اللہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آج بھی آپ کی برکات ویسی ہیں، آج بھی آپ کا فیضان ویسے ہی، آج بھی نبوت آپ ہی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب سلطنت آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، تو پھر آپ اہل سلطنت کے حالات سے بے خبر ہوں گے کہ درمیان میں کسی صاحب کشف کی ضرورت آئی اور وہ پھر لے کر گیا اور اس نے بتایا. اس کی ضرورت ہوگی؟ آپ کے بتائے بغیر آپ کے بارے ان کی نگاہ میں سب کچھ ہے. کیا خوب فرمایا تھا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کیسے عجیب آدمی تھے. فرماتے ہیں خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو ہماری تعریف کی انتظار میں نہیں بیٹھا، اور نہ اللہ کے حبیب کو اس بات کا انتظار ہے کہ ہم آپ کی بڑی تعریف کریں. کوئی نہیں ضرورت کسی کو بھی، نہ اللہ کو نہ اللہ کے رسول کو. خدا خود مدح خانے مصطفیٰ بس. رسول اللہ کی تعریف جب اللہ نے کر دی تو کسی کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی. اور محمد حامد حمد خدا بس. خدا خود مدح خانے مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس. نبی کی تعریف اللہ نے کر دی، کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی. اور اللہ کی جو تعریف محمد رسول اللہ نے کی، دونوں جہاں مل کر ویسی نہیں کر سکتے. منا جاتے اگر باید بیان کر، ببیتے ہم قناعت میں تواں کر. اگر تم نہیں رہ سکتے دعا کرتے، اور جو دعا کرنی چاہیے، جو دعا ضروری ہے. فرماتے ہیں میرے اس اگلے شعر پہ بس ہے، اس کے علاوہ کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. کیا دعا کی جائے؟ محمد از تمہیں خواہم خدا را، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی گزارش کرتے ہو تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ عطا کر دے. محمد از تمہیں خام خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو نبی کا عشق مانگ لو، نبی سے اللہ کی ذات مانگو، اللہ سے نبی کریم کا عشق مانگو. دیگر لوامکن مظہر فضول ہے اس طرح مظہر، اس کے علاوہ کبھی لب نہ کھول، سب باتیں فضول ہیں. سخن نز حاجت افزوں تر فضول است، ضرورت سے زیادہ بات کرنا فضول ہوتی، اسی میں سب کچھ آ جاتا، دونوں جہاں اسی میں آ جاتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اللہ کو مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں حضور کو مانگو، بس بات ختم ہو. میرے بھائی میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ میں نے بہت غلطیاں کی، جو کام کرنے کی ضرورت کسی صوفی نے کی، بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ خواتین کو اللہ اللہ کراتا اور انہیں اس بات کی طرف لے آتا، جبکہ اتنا عرصہ محنتیں کرنے کے بعد پھر ان کی سوچ وہی کی بھیجے، وہی جمیلے، وہی جھگڑے، وہی باتیں، تو کیا فائدہ. اور میں نے یہ غلطی کی، جب کسی بڑے سے بڑے صوفی نے ایسا نہیں کیا تو میں نے کیوں کیا. میں تو اس خیال میں رہا کہ ان کا حساب بھی تو مردوں کے ساتھ ہوگا، یہ بھی تو میدان حشر میں ساتھ ہوں گی، جہنم جانا پڑے گا تو یہ بھی ساتھ جائیں گی، جو جنت جائیں گے مرد جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی. نماز مردوں پہ فرض ہے، عورتوں پہ فرض ہے، روزہ مردوں پہ فرض ہے عورتوں پہ، تو وہ صرف فزیکل سٹرکچر میں فرق ہے، اللہ کے سامنے تو دونوں انسان ہیں، دونوں مکلف ہیں، دونوں کا حساب ہوگا، تو ان کو بھی اللہ اللہ سکھائی جائے. میں ایسا بے وقوف تھا، جب اب تک کسی نے جرات نہیں کی تو میں نے یہ پنگا کیوں لینا تھا. اور اگر میں نے غلطی کر ہی دی تو اب تو ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ تو یہ احساس کرے، خاص کر خواتین کو تو ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کسی نے کسی زمانے میں انہیں بھی اہمیت تو دی، سوائے عہد نبوی اور صحابہ تابعین اور تبع تابعین، ان مقدس زمانوں کے بعد کسی نے انہیں گھاس نہیں ڈالا. اور اگر کسی نے اللہ اللہ سکھائی بھی تو کسی ایک خاتون، کتنی خواتین ملتی ہیں تصوف میں، تاریخ تصوف سامنے ہے، مجھے نام دکھاؤ، نکال کر دکھاؤ. میں نے تو یہ سمجھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت زندہ کر رہا ہوں. آپ مرد و خواتین کو برابر برکات بانٹتے تھے، خواتین بھی صحابیہ ہوتی تھی، مرد بھی صحابی ہوتے تھے، اور آپ نے فرمایا میری بھولی بسری سنت کو جو یاد کرے گا اور زندہ کرے گا اسے 200 شہید کا ثواب ہوگا. تو میں نے سمجھا میں بڑا تیر مار رہا ہوں، لیکن نتیجہ بھگتنا پڑ گیا، بات دوسری طرف جا رہی ہے. بڑا سمجھا کہ بڑا تیر مارا ہے، روئے زمین میں پھرے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا دیا، لوگ ہیں کہ وہ پھر کسی بت کی تلاش میں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام قوم کو فرعون سے نجات دلا کر لائے اور سمندر کے پار اترے تو دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی، تو کہا موسیٰ اجعلنا الہن، ہمارے لیے کوئی ایسا خدا بنا دے تھوپ تھاپ کر مٹی کا جیسے یہ پوج رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ بھی وہ ہو رہا ہے، بھئی آپ نے عرشی منازل بھی کرا دیے، لا مکان تک بھی لے گئے، لیکن کوئی سامنے تو چیز بتاؤ نا یار، کو ہماری دکان چلے، کو ہمارے بچوں کے روزگار کا سبب بن جائے کو. او یار پھر چل کر آپ نے یہی رہنا تھا تو ہم نے یہ مصیبت کیوں اٹھائی. اگر کوے کے بچے ہی نکلنے تھے تو ہم 30 دن انڈوں پہ کیوں بیٹھے جان کھاتے رہے اپنی. ہم تو سمجھے تھے کہ شاہی اور हंस राज हंस निकलेंगे, बच्चे निकले तो कौवे के क्या फायदा, इससे अंडे तोड़ दिए होते। तो खुदा के लिए अपने आप पर रहम करो, मेरे साथ भी कुछ रियायत करो, मुझे भी अल्लाह के हुजूर जवाब देना। अब मैं कहता हूं मैं बैत नहीं करता लोगों को, वो किसी जाकर बदअकीदा से बैत हो जाएंगे, अब एक अजीब बात है, फिर डर लगता है। करता हूं तो वही वैसे ही निकलते हैं, फिर क्या फायदा, कोई बंदा जाए कहां। मेरा दिल चाहता है कि मैं अब इनकार शुरू कर दूं कि मैं बैत नहीं लेता, डरता इस बात से हूं कि किसी गुमराह के हत्थे चढ़ जाएंगे, जो थोड़ा बहुत अकीदा है वो भी जाया कर बैठेंगे, अल्लाह मियां नाराज होंगे कि तू कौन होता है रोकने वाला जब तेरी जिम्मेदारी लगाई गई। मैं जमात से किसी को निकाल सकता ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी निकालना नहीं है, लोगों को जमा करना है। लेकिन मैं आपको वाज़े बता रहा हूं कि अपने आप को संभालो, और अगर ऐसी हरकत जो मैंने अर्ज की हैं इनमें मुबतला हो गए तो अल्लाह करीम शाहिद है और गवाह है, मैं उससे बरी, मैं उसमें तुम्हारे साथ नहीं। जिंदगी की हकीकतों को फेस करो, बेदीन भी गुजारा कर रहे हैं, जो किसी कब्र पर नहीं जाते, किसी जिंदे को नहीं मानते, उनका भी गुजारा चल रहा है। हिंदुओं का गुजारा अपने बुतों से चल रहा है, कभी सांप की पूजा कर रहे हैं, कभी आग की पूजा कर रहे हैं, कभी बुतों की, उनके भी कारोबार चल रहे हैं, आपके भी कारोबार वैसे ही चलेंगे तो फिर क्या हुआ। मियां दुनिया उसकी है, वो खुद चला रहा है, न बुत चला रहे हैं, न जादूगर चला रहे हैं, न को रोक सकता है न को ला सकता है। बहुत बड़े जादूगर थे फिरौन के पास, जिन्होंने अजदहों से मैदान भर दिया। अल्लाह फरमाता है सहरू आयुन नास, लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, उन्हें सांप नजर आते थे, हकीकत में वही रस्से और लकड़ियां पड़ी थी, लोगों के तखय्युल में ये बात डाल दी। एक वहम होता है, एक तखय्युल होता है, हकीकत नहीं होती। उसके कामों में कोई जादूगर, कोई बड़े से बड़ा बुतगर उसके कामों में दखल नहीं दे सकता, ये अकीदा गैर इस्लामी है। जो वो अता करता है कोई रोक नहीं सकता, और जो वो दे नहीं देता वो कोई ले नहीं सकता। मुतालिया की आदत डालो, अगर अलमुर्शद ही बाकायदगी से पढ़ते रहो तो अकायद व अहमाल के लिए बेहतरीन खजाना है। और वही सवाल लोग पूछते हैं जो रोजाना उसमें शाया होते हैं, शायद आप पढ़ते नहीं। अल्लाह अल्लाह करनी है तो अल्लाह की रजा के लिए करो, फना फिर रसूल नसीब होता है तो ये निजात का जामिन है, और जिन्हें निजात नसीब होती है उनका किरदार बदल जाता है, अहले जन्नत का किरदार हो जाता है। अगर किरदार नहीं बदला तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सब बातें मैं कहना नहीं चाहता था, बड़ी देर से सुनता देखता जब्त करता हूं, लेकिन आखिर एक हद होती है और इंसान का हौसला जवाब दे जाता है, फिर ये मजाक नहीं है। अरसे माशर में एक एक बंदे, एक एक मर्द, एक एक खातून के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और ये सवाल होगा कि ये सारी बदमाशी तूने सिखाई थी इन्हें, वहां अपनी सफाई देना पड़ेगी कि अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूं लेकिन ये काम मैंने नहीं किया। तो कितने एक देर बंदा वहां खड़ा रहे हो, किस किस का जवाब दे। बैत लेना और पीर बनना ये आसान बात नहीं है। आप पढ़ते नहीं ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से में कि ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा ये बातें आपने इन्हें सिखाई थी कि आपको और आपकी वालदे माजदा को पूजे और इन्हें इलाह माने, तो अर्ज करेंगे बारे ला तू वाकिफ है, मैं तो तू गवाह है, मैंने जो बताया तू खुद जानता है, इनकी अपनी बदमाशी। اگر انبیاء رسل کا یہ عالم ہوگا تو ولی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو نبی کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے. اسے تو صرف اتنا کافی ہے کہ جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑا تو اس کا تو وہیں پتا پانی ہو جائے گا. تو میں تمہیں آج بتا رہا ہوں کہ میں صرف اور صرف حق کا اور ہدایت کا ساتھی ہوں. اگر اس کے باوجود بھی کوئی اسی کو کوئی دودھ پی کے ہی مرتا ہے تو پھر اس کی اپنی قسمت. دودھ دوا بھی ہے غذا بھی ہے, لیکن کوئی دودھ پی کے مرتا ہے تو اپنا ایسا بد نصیب ہے. تصوف دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے. اگر اسی سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مرضی, میرا اس میں کوئی قصور ہے تو میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں. اور میں برسر عام بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کا میں ساتھی نہیں. اگر کسی کو کشف ہو بھی تو اصول ہے شریعت کا کہ نبی کے کشف کی ساری امت مکلف ہے, اور ولی کا کشف درست بھی ہو تو اس کے اپنے لیے حجت ہے, دوسرے کے لیے بات ہی ختم ہو گئی. دوسرے کے لیے وہ دلیل ہی نہیں, پھر کیا ضرورت ہے ان باتوں. اپنی ساری باتیں اللہ سے کرو, ٹھیک ہے اولاد نہیں ہے تو مانگو, کون روکتا ہے, لیکن اس سے مانگو جو دینے والا ہے. دکان نہیں چل رہی بھائی تو چلاؤ, مانگو اللہ سے کہ تمہاری دکان میں برکت ڈالے, لیکن اللہ سے مانگو. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے تو مانگو اس بارگاہ سے. کون روکتا ہے, کون درمیان میں آتا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھو, اور یہ جو بھگا بھگا کر نئے ساتھیوں کو حضرت کے مزار پر لے جاتے ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. چند لوگ تو چودھری بن جاتے ہیں لیکن پچھلے گمراہ ہو جاتے ہیں, وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. تو میرے بھائی, میرے ذمہ تو ہے کہ میں آپ کو ہر چیز سے آگاہ کرتا رہوں. میں نے بتا دیا, اللہ گواہ ہے میری ذمہ داری پوری ہو گئی. ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں خواتین و حضرات سب کے لیے. امید رکھتا ہوں کہ اللہ سب کو ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا, انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا, انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد, بارك وسلم وصلي عليه برحمتك يا ارحم الراحمين.